نور آیت نمبر 51 ساتواں رکوع. بسی بھائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة النور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول الذین قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا ساعة معروفة إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين محترم حضرات معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ النور کی ابتدائی 6 رکوع کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ نور خاص طور پر معاشرتی احکامات کے حوالے سے ایک اہم سورت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلامی معاشرے کو پاک کرنے کے لیے خاص طور پر احکامات دیے ہیں. اس کے مضامین عام طور پر سورہ نساء سے ملتے جلتے ہیں، اور اس کا زمانہ نزول بھی تقریباً سورہ نساء 3 سے 5 ہجری کے درمیان نازل ہوئی ہے، اور سورہ نور بھی تقریباً اسی عرصے میں نازل ہوئی 5 سے 6 ہجری، کیونکہ غزوہ بنی مصطلق اس دوران ہوا تھا، اور جس میں کل ہم نے آپ کو تفصیلی واقعہ سنایا کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصی آیات مبارکہ نازل ہوئیں. البتہ پچھلی آخری نصف میں پردے کے احکامات کے حوالے سے کافی تفصیلی بات آئی تھی، رات گئے کافی اس میں ہم نے گفتگو کی. البتہ انشاءاللہ اس میں تفصیلی گفتگو آئے گی سورۃ الاحزاب میں. میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ پردے کے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیے ہیں، اس کے دو مختلف مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان یا عورت جو ہے جو گھر کے اندر پردہ ہے، ختم جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل سورہ نور میں آئی کہ اپنے محرم مردوں کے سامنے وہ اپنا چہرہ کھول کر آ سکتی ہے. اس کا چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ، اس کے دونوں پیر جو ہیں وہ ستر سے استثنا ہے، باقی پورا کا پورا جسم اس کا جو ہے وہ ستر ہے، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے باپ کے لیے بھی. تو انشاءاللہ آج اس پر مزید گفتگو ہوگی، اور سورہ احزاب پہ بھی انشاءاللہ جب ہم چلیں گے تو وہاں پر تفصیلی گفتگو آئے گی کہ عورت گھر سے باہر جب نکلے تو اس کو کس طرح سے جو ہے ستر کا اہتمام کرنا ہے. البتہ اسے میں نے عرض کیا کہ رات گئے اس میں کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، تو گھر کا باہر کا جو پردہ ہے وہ انشاءاللہ جب ہم سورہ احزاب پڑھیں گے تو اس میں مزید اس حوالے سے بھی گفتگو آئے گی کہ گھر کے اندر کا پردہ ستر اور گھر کے باہر کا پردہ جو ہے وہ حجاب، اس کے دونوں میں فرق کیا ہے. چھٹا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے طرز عمل پر گفتگو فرمائی، جس طرح سورہ نساء میں بھی تقریباً 100 آیات مبارکہ آئیں منافقین کے طرز عمل پر، اسی طرح یہاں منافقین کی خاص طور پر وہ جو کمی تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لہٰذا اس رکوع میں جو اس وقت ہم پڑھنے جائیں گے ساتواں رکوع, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کا بھی طرز عمل بیان فرمایا, اور اس سے پہلے کیونکہ منافقین کا طرز عمل بیان ہو چکا ہے تو یہ کمپیریٹیولی کہ منافقین کس طرح اللہ کے رسول کی شخصی اطاعت کرنے سے گریز کرتے تھے, اور اہل ایمان کا جو طرز عمل تھا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ندا آتی کسی خاص طور پر اجتماعی معاملے میں تو یہ کیسے بڑھ کر اہل ایمان ان کے ساتھ آیا کرتے تھے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, یقیناً مومنین کا قول, مومنین کی بات تو یہ ہوتی ہے اذا دعوا, جب ان کو پکارا جاتا ہے بلایا جاتا ہے الی اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کی طرف, یعنی اللہ رسول کی طرف سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جب ان کو پکارا جاتا ہے کسی مشن پر, جہاد پر جانے کے لیے یا اور کوئی مشن ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو پکارا ہے, تو ان کا طرز عمل ان منافقین کے مانند نہیں ہوتا جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ گردنیں جھکا کر نہیں آتے تھے بلکہ ٹیڑ کرتے تھے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے. تو یقیناً ان لوگوں کا قول جو اہل ایمان ہیں جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ کی طرف لیاحکما بینہم, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے یا رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائے, اَن یقولوا سمعنا واطعنا, تو ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ اصل میں بندہ مومن کا طرز عمل کہ جیسے کوئی بات اس کے سامنے آ جائے فوری طور پر اس کو اطاعت کرنے کے لیے, اس کو ماننے کے لیے انسان تیار ہو جائے. کل میں نے آپ سے توجہ دلائی تھی کہ ایک مومن اور عورت جو ہے اس کا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ کے احکامات آ گئے تو اب سر جھکا دے اس کے سامنے, اور سطر کے احکامات آئیں خاص طور پر اس پر عمل کرنا شروع کرے, اپنے گھر میں خاص طور پر سطر کی خصوصی حفاظت کا معاملہ کرے, جیسا کل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. اسی طرح بندہ مومن کا طرز عمل بھی یہی ہوتا ہے کہ جو احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم اس کو اسی نقطۂ نگاہ سے پڑھیں کہ انشاءاللہ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یقولو, وہ یہ کہتے ہیں سمعنا, ہم نے سنا, و آتانا, اور ہم نے اطاعت کی, ہم نے حکم مانا, فاولائک هم المفلحون, اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا, ویخشى اللہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھے گا, وَلْيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, تو یہی ہے وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, تو یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اب یہ منافقین کا طرز عمل اس سے پہلے بھی آیا پھر آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی قسموں کو تاکید کے ساتھ باندھتے ہوئے. لئن امرتہم, کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ ہمیں حکم دیں گے, یعنی گھر سے نکلنے کا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے, لیخرجن, تو لازمن وہ نکلیں گے تمہارے ساتھ, یعنی اللہ کے رسول کے حکم کی تائید کریں گے. لیکن جب حکم آتا تھا کہ بھائی جہاد کے لیے نکلو تو یہ لوگ حکم ماننے سے انکاری تھے, تو اس پر تبصرہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, قل لا تقسموا, اے نبی ان سے کہہ دیجیے قسمیں نہ کھاؤ, اصل مسئلہ تو ہے اطاعت کا کام ہے, جو کہ اللہ کا رسول کا حکم آ رہا ہے تو اطاعت کرو, قسمیں کھا کر اپنا بھرم بننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لا تقسموا, قسم نہ کھاؤ, طاعتم معروفہ, اصل مسئلہ کیا ہے کہ ایسی معروف اطاعت چاہیے, پسندیدہ اطاعت چاہیے جس طرح اہل ایمان کر رہے ہیں, جس طرح حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور دیگر صحابہ کرام بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں, اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ تم پسندیدہ اطاعت سے کام لو, حکم مانو بھلے طریقے سے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب باخبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو, تمہارا طرز عمل کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. قل اطیع اللہ و اطیع الرسول, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, فان تولوا, اور ساری باتیں سننے کے باوجود اگر تم روگردانی کرو گے پھر جاؤ گے, فانما علیہ ما حملا, تو ان پر, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذمہ داری ہے اسی کی جو ان پر بوجھ ڈالا گیا, جو ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے بس ان سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا, وعلیکم ما حملتم, اور تم سے پوچھا جائے گا جو تمہاری ذمہ داری ہے, جو فرائض تم پر عائد کیے گئے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. وَإِن تُطِعُوهُ, اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے, تَهْتَدُوا, تو یقیناً ہدایت پا جاؤ گے. وہ اللہ کے رسول ہیں, نمائندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو یقیناً تمہیں ہدایت حاصل ہو جائے گی. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, اور رسول کی تو ذمہ داری نہیں ہے مگر صاف صاف بات کو پہنچا دینا, وہ یا بات کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کر دینا, اس پر عمل کر کے دکھا دینا, ایک عملی مظاہرہ لوگوں کے سامنے کر کے دکھا دیا جائے. اب کسی سے زبردستی منوانا یہ کسی رسول کا کام نہیں ہے. جب رسول کا کام نہیں ہے تو اسی حوالے سے ایک دائی دین کا بھی کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے منوایا جائے. ہاں صحیح بات صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھی جائے اور اپنا عمل اس پر گواہی کی حیثیت میں رکھا جائے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے اس پر میں خود بھی عامل ہوں, لہٰذا تم بھی عمل کرو. لیکن کسی سے زبردستی عمل کروا لینا یہ جو ہے کسی نبی کی ذمہ داری بھی نہیں. تو وما علی الرسول الا البلاغ المبین, اور رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر بات کو واضح طور پر پہنچا دینا. اب آیت نمبر 55 میں نے ریفرنس میں آپ کو جب تعارف کروایا تھا تو یہ بات عرض کی تھی کہ آیت نمبر 55 سورہ نور کی اور آیت نمبر 55 سورۃ الاحزاب کی, دونوں کی آیت نمبر 55 جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے. یہ وعدہ جو ہے یہ کہلاتا ہے آیت استخلاف. آیت استخلاف سے مراد یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو دنیا میں خلافت حاصل ہوگی اور بڑی خلافت حاصل ہوگی, پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. لیکن اس کو کنڈیشنل رکھا گیا نیک ایمان اور اعمال صالح سے. تو یہ گویا وعدہ ہے, یہ میں نے کیا تھا 5 یا 6 ہجری میں آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے, اور جب مسلمانوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا تو 2 سال کے اندر اندر مسلمانوں کو وہ اقتدار حاصل ہو گیا جو مکہ فتح ہو گیا. تو گویا پیسنگ وہی تھی یہ کہ عنقریب مسلمانوں کو دنیا میں خلافت حاصل ہوگی, اور یہ خلافت کا وعدہ آج بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر مسلمان ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں جیسے کہ اس میں بات بیان ہوئی ہے تو دنیا میں پھر دوبارہ سے مسلمانوں کو خلافت اور امامت کا درجہ جو کہ حاصل ہو جائے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, وعدہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بھی کرتے رہے ہیں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, ابھی تاکیدی انداز ہے بہت زیادہ کہ لازمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا, زمین میں خلافت عطا فرمائے گا, کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی گئی. مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام, سورہ سعد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ, اللہ کا نائب بنایا. تو مسلمانوں سے بھی وعدہ ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم ایمان لاؤ گے اور نیک اعمال کرو گے تو لازمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا, کما استخلف الذین من قبلہم, اور جیسے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی, بلا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم, اور اسی طرح سے تمہارے دین کو تمکن عطا فرمائے گا, دین کو قوت دے گا, جیسے کہ اس دین کو تمکن عطا فرمائے گا جس کو تمہارے لیے اس نے پسند کر لیا, یعنی دین اسلام کو دنیا میں غالب فرما دے گا. بلا یبدلن لہم من بعدہم خوف من بعد خوفہم امنا, اور لازمن اللہ پاک بدل دے گا تمہارے لیے خوف کی کیفیت کو امن کی کیفیت سے, یعبدوننی, اور اس وقت مصرف میری ہی عبادت کریں گے, لا یشرکون بی شیئا, اور میرے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, ومن کفر بعد ذالک, اور جو کوئی بھی اس کے بعد کفر کرے بمانے ناشکری کرے اللہ کا دین غالب ہو اور پھر بھی اللہ کا دین قبول نہ کرے, فاولئک هم الفاسقون, تو یہی ہیں وہ لوگ کہ جو فاسق ہیں نافرمان ہیں. تو گویا آیت نمبر 55 میں جو پختہ وعدے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ 2 سال کے اندر اندر جو ہے پورے ہو گئے. 6 ہجری میں مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کر لی, اور اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو امن حاصل ہو گیا, اور اس امن کے نتیجے میں پھر پورے عرب میں مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, اور 2 سال کے اندر 8 ہجری میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, اور 10,000 کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے, مکے میں اسلام کا جو ہے غلبہ فرما دیا, اور اس طرح سے پورے عرب میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا. تو گویا 2 سے 3 سالوں کے اندر اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا, وہ وعدہ پورا ہوا. یہ ہے اصل میں آیت استخلاف. میں اصل میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح اللہ پاک نے صحابہ کرام سے وعدہ پورا فرمایا, اس طرح آج بھی یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ویلڈ ہے. البتہ 2 شرائط ہیں کہ ایمان لاؤ گے نیک اعمال کا حق ادا کر دو گے. اگر ہمارے اندر ایمان کی ویسی تحریک پیدا ہو جائے جیسے کہ صحابہ کرام میں تھی, مومن ہم بن جائیں اور نیک اعمال کا ہم حق ادا کر دیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ یہ آج بھی پورا ہونے والا ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا. سورہ آل عمران کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات نہیں یہ بھی عرض کی تھی کہ اللہ پاک نے یہ بھی وعدہ فرمایا ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں, سوچ نہ پڑو اور غم نہ کھاؤ, تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو اس میں کنڈیشنل یہ وعدہ تھا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی تم کو اسلام کا غلبہ عطا فرمائے گا. تو آج اصل میں کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین اسلام غالب ہو جائے پورے کے پورے نظام زندگی پر, تو ہم کو دو کام کرنے ہوں گے. نمبر ایک, ایمان کی ایک تحریک برپا کرنی ہوگی قرآن کے اوپر عام لوگوں کے اندر, مسلمانوں کے ایمان. ظاہری بات ہے ایمان کی تحریکیں اور بھی چل رہی ہیں بہت ساری جو ایمان کی اور کلمے کی دعوت دیں, تو وہ بھی تحریک اس اعتبار سے تو ویلڈ ہے کہ الحمدللہ اس سے لوگوں کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں, لیکن اس کی بنیاد قرآن پر ہونی چاہیے. قرآن کی بنیاد پر لوگوں کے اندر ایمان کی تحریک پیدا کی جائے تاکہ وہ شعوری ایمان جس کو کہا جاتا ہے کانشس لیول پر جو ہے اپنی آنکھوں سے پڑھ کر انسان ایمان لائے. اور پھر یہ کہ نیک اعمال کی جو پوری تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس پر اگر عمل کیا جائے تو یہ وعدہ آج بھی اتنا مضارے کا صیغہ ہے, اور مضارے کا صیغہ جو ہوتا ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ تمہیں لازمن زمین میں تمکن عطا فرمائے گا, مستقبل کی بات ہے, جیسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا فرمایا تھا. اور ولا یمکنن لہم, اور ان کے لیے لازمن تمکن عطا فرمائے گا, دنیا میں اقتدار دے گا. دینا ہم الارض ترال ارم, اس دین کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم ان کے لیے پسند فرما لیا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا, ولا یبدلن لہم من بعد خوفہم امنا, اور اللہ پاک خوف کی کیفیت کو بدل دے گا, امن کی کیفیت نازل فرمائے گا. تو پتہ ہی چلا کہ جب دین اسلام غالب ہوتا ہے تو انسانوں کے اندر خوف کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف باقی رہتا ہے اور امن کی کیفیت نازل ہوتی ہے. وہ اسلامی حکومت کہتے ہی اس میں جس میں کہ انسان کے اندر امن ہو, امن و امان کی کیفیات ہو, تاکہ سارے کے سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح طور پر عبادت کر سکیں. لہٰذا جب اسلامی حکومت قائم ہوگی اس وقت واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہوگا. یا بدوننی, وہ صرف میری عبادت کریں گے. تو پتہ ہی چلا کہ جب تک اسلام غالب نہ ہو انسان کی عبادت مکمل نہیں ہے. ہم چند عبادات تو کر لیتے ہیں, نماز روزہ وغیرہ, لیکن سیاسی سطح پر اللہ کو بڑا نہیں مانا جاتا. یہاں پر چند لوگ ہیں جو اپنی بڑائی جو ہے وہ نافذ کیے ہوئے ہیں. لہٰذا اس وقت تک دین اسلام کے تمام تعلیمات پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک دین اسلام کا غلبہ نہ ہو سیاسی سطح پر, معاشی سطح پر, معاشرتی سطح پر. جب اسلام غالب ہو جائے گا یا بدوننی, تو اس وقت وہ میری عبادت کریں گے حقیقی معنوں میں. لا یشرکون بی شیئا, اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. گویا اس وقت اگر کوئی شخص حاکم بن کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حق ہے کہ حاکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, لیکن اگر کوئی شخص حاکم بن کر بیٹھا ہوا تو وہ حکومت کا, وہ اپنے آپ کو نائب یا خلیفہ کہنے کے بجائے اگر حاکم کہہ رہا ہے تو یہ در حقیقت اللہ کی ذات میں شریک ہے. شریک ٹھہراتا ہے کہ وہ اللہ حاکم ہے اور انسان اس کا نائب ہے, لیکن انسان اگر خود حاکم بن جائے تو پھر یہ شرک ہے. لا یشرکون بی شیئا, اور وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے جب اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا. ومن کفر بعد ذلک, اور یہ اصل میں بات کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی کفر کرے, کفر یہاں بامراد ناشکری ہے کہ دین اسلام کے غلبے کے باوجود کوئی شخص ناشکری کرے, فاولئک هم الفاسقون, تو یہی لوگ فاسق ہیں. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, پھر دیکھیے نماز اور زکات کے حوالے سے انفسائز آ رہا ہے کیونکہ منافقین پر یہ بات بھی بہت بھاری تھی. تو نماز قائم رکھو اور زکات ادا کرتے رہو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور خاص طور پر رسول کی اطاعت کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ, ہرگز گمان نہ کریں آپ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں. ابھی نظر آ رہی ہے ان کی بڑی چھلک پھرت, خاص طور پر 5 ہجری, یہ وہ سال تھا کہ جو منافقین بہت زیادہ جو ہے ان کے مورال بہت ہائی تھا اور سازشیں کرنے میں اور یہودیوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنے میں بہت آگے تھے. تو آپ زیادہ گمان نہ کریں ان کے متعلق جنہوں نے کفر کیا ہے کہ یہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں. وما واہم النار, ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے. ولبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو گویا یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ منافقین کا اصل ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب خاص طور پر معاشرتی احکامات میں گھر کے پردے, گھر کی جو سیکرٹ لائف ہوتی ہے اس سے متعلق تفصیل آ رہی ہے. یہ سیکریسی گھر میں بھی ہونی چاہیے, ظاہری بات ہے میاں بیوی کے تعلقات ہیں اور دیگر بڑوں کا ادب ہے, تو اس میں پردے کے احکامات خاص طور پر جو ہیں اس کو یہاں پر انفسائز کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم, چاہیے کہ مدد مانگے وہ لوگ تم سے کہ جو تمہارے مل کے یمین ہے دائیں ہاتھ والے ہیں, والذین لم یبلغوا الحلم منکم, اور وہ لوگ کے جو ابھی وہ بچے جو ابھی تمہارے درمیان ہیں اور ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں, بڑے نہیں ہوئے ہیں, جوان نہیں ہوئے, تین اوقات میں ثلاثہ مرات, تین اوقات ایسی ہے کہ اس میں ان کو چاہیے کہ وہ اگر کمرے میں داخل ہو رہے ہیں, گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اجازت لے کر آئیں. وہ کون کون سے اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے. یہ ایک انسان کی سیکرٹ لائف میں خاص طور پر جو ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر وہ کمرے میں آ رہے ہیں یا گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اجازت لے کر آئیں. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ, اسی طرح اس وقت کہ جب تم کپڑے وغیرہ اتار دیتے ہو, من ظہیرہ, دوپہر کے وقت جب انسان کیلولہ کر رہا ہوتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے کافی, یہ اوقات بھی وہ ہیں کہ اس میں اجازت دینی چاہیے. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ, اور خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اپنے روم میں چلے گئے تو اس وقت بھی خاص طور پر, اب اگر کسی کو اندر آنا ہے, کوئی کام ہے, تو اس کو اجازت لینی چاہیے. ثلاث اورات لکم, یہ تین تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناحٌ بعدہن, ہاں نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر, کہ اس کے علاوہ وہ اگر تمہارے پاس آ رہے ہیں تو بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں. خاص طور پر اب ذہن میں رکھیے کہ غلام اور نوکر وغیرہ جو ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے جس طرح گھر میں سروس وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آئیں, ایسا نہ کہ منہ اٹھا کر گھر میں چلے آ رہے ہیں. ظاہری بات ہے انسان کی کوئی سیکرٹ لائف بھی ہوتی ہے, تو تین اوقات تو خاص ہیں, اس میں تو ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لیں. اس کے بعد میں نے کل آپ کو یہ بھی بات بتائی تھی کہ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پردے کے احکامات دیے, اس میں یہ بھی بلٹ ان ایک بات موجود تھی کہ جب آپ اپنے گھر میں بھی داخل ہو رہے ہیں, اس وقت بھی لوگوں کو متوجہ کر کے داخل ہوں, گھر میں نوک کر کے داخل ہوں, کھکار کے داخل ہوں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ گھر میں آ رہے ہیں. خاص طور پر گھر کی خواتین جو ہیں وہ خدا نہ خاصہ ایسی صورتحال ہوتی ہے, کبھی کبھار دوپٹہ وغیرہ اتارا ہوا ہے کچن میں یا کہیں اور ہیں, اور آپ ایسے ہی منہ کھول کر اندر داخل ہو جائیں تو ظاہری بات ہے یہ پھر غیر چیز مناسب نہیں ہے. آپ گھر میں داخل ہو تو لوگوں کے اندر یہ سینس ہو کہ بھائی کوئی آیا ہے, تاکہ وہ اپنے پردے وغیرہ کے اہتمام کا جو ہے معاملہ کر سکیں. اور تین اوقات میں تو خاص طور پر پردے کے احکامات کے حوالے سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض, تم آپس میں ایک دوسرے پہ آتے ہی رہتے ہو. ظاہری بات ہے انسان ایک دوسرے کا طواف کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کمرے میں گئے, کبھی اس کمرے میں گئے, لیکن تین اوقات کے علاوہ آپ کو اجازت لے کر جو ہے آنے کی اجازت نہیں ہے. تین اوقات کے علاوہ آپ آ سکتے ہیں, باقی اوقات میں پھر آپ کو اجازت لینی ہوگی, یہاں پر بیان کر دیے گئے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات واضح فرما رہا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اب یہ جو چھوٹے بچے گھر میں سروس دے رہے ہوتے ہیں, چھوٹا سا آپ نے پالا ہے, پال پوس کے جوان کیا ہے, نوکر تھا, لیکن اس کی ذہنیت تو نوکر والی ہی رہتی ہے, غلام کی رہتی ہے, لیکن بہرحال اگر وہ جوان ہو گیا ہے تو اب گھر کی عورتوں کا اس سے پردہ ہے, چاہے وہ نوکر ہی کیوں نہ ہو, غلام ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ جوان ہو گیا تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس سے پھر جو ہے پردہ آپ کو کرنا ہوگا. بہرحال بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو یا تو رخصت کر دیا جائے, بچہ جوان ہو جائے, چھوٹا بچہ جوان ہو جائے تو بہتر یہ کہ پھر اس سے وہ نوکری کا یا غلامی کا کام نہ لیا جائے. خاص طور پر جو اس کی عورتیں ہیں, جو گھر کی عورتیں, ان کو ان سے پردہ کرانا چاہیے. لہٰذا یہاں پر اللہ پاک نے خاص طور پر اس کی وضاحت فرما دی. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اور جب تمہارے یہ چھوٹے بچے جو ہیں جو سروس وغیرہ دیتے ہیں, یہ پہنچ جائیں شعور کی عمر کو, جوان ہو جائیں, پھل یستاذنوا کما استاذن الذین من قبلہم, تو ان کو بھی چاہیے کہ پھر وہ بھی اجازت مانگے جس طرح کہ اس سے پہلے لوگوں کو اجازت کا حکم دیا گیا ہے. چھوٹے بچے ہیں, آپ نے کہا بھائی یہ تو چھوٹا سا بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, ہمارے بچوں کی طرح ہے, تو یہ بچوں کی طرح کا معاملہ نہیں, کی طرح کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام میں تو محرم اور نہ محرم کی تمیز ہے. محرم ہے اسے آپ نے جو ہے وہ پردے کے حوالے سے دوسرا معاملہ کرنا ہے, اور نہ محرم ہے اسے بالکل دوسرا معاملہ کرنا ہے, چاہے وہ آپ کا ڈرائیور ہو, وہ آپ کا جو ہے مالی ہو, کوئی بھی ہو, لیکن جب پردہ ہے تو پھر تمام لوگوں سے پردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. تو خاص طور پر ایسے کئی واقعات سننے کو ملتے ہیں, جناب ڈرائیور ہیں, نہ نوجوان لڑکا ہے یا جو بھی ہے, اس سے پھر خدا نہ خاصہ کسی نوعیت کی جو ہے وہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہی احتیاط اس میں برتنے کا معاملہ ہے کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی, اسی طرح دیکھو دوسری مرتبہ آئے تمہارے کے, اللہ پاک تمہاری اپنی آیات تمہارے سامنے واضح فرما رہا ہے تاکہ معاشرہ پاک رہے. معاشرے کی پاکیزگی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول پاک ہو. گھر کا ماحول پاک ہوگا, انسان کے اندر تقویٰ ہوگا, خوف خدا ہوگا, گھر کے اندر چادر اور چار دیواری کا اہتمام کیا جا رہا ہوگا, تو یقیناً اس سے جو ہے وہ پورا معاشرہ پاک صاف رہ سکتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی واللہ علیم حکیم. والقواعد, من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً. اب خاص طور پر وہ بوڑھی عورتیں جو ایک ایج سے گزر چکی ہیں, اب یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو نکاح کی طرف توجہ نہیں رکھتی, ظاہر باتیں بوڑھی ہو چکی ہیں, ان کے اندر وہ چیز نہیں رہی, تو ان کو اب اللہ پاک نے استثنا دیا پردے کے احکامات کے حوالے سے. اور وہ بوڑھی عورتیں جو لا یرجون نکاح, جو اب نکاح کی آرزو نہیں رکھتی ہیں, 50s میں چلی گئی ہیں, خاص طور پر ان کا یہاں پر تذکرہ 60s میں, فلیس علیہن جناحن, تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان یضعن ثیابہن, کہ وہ اپنے جو اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیں. مثلا یہ کہ گھر کے اندر آپ کو بتایا گیا کہ ایک عورت ہے, وہ گھر کے اندر لباس کو پہنے گی, ایک بڑی سی چادر لے گی جس سے وہ سینے پر بھی بکل مارے گی, اس سے اس کا جو ہے وہ سر بھی ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ جو ہے محرم کے سامنے کھل سکتا ہے. تو یہ اہتمام تو جوان عورت نے کرنا ہے, لیکن اگر کوئی بوڑھی ہو گئی ہے تو اللہ پاک نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ بہت زیادہ اہتمام نہ کرے. اگر ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہلکا پھلکا اگر صرف دوپٹے سے کام چلایا جائے گھر میں, تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن غیر متبرجات بزینہ, ان کو بھی چاہیے کہ اپنی زینت کو بہت زیادہ نمایاں نہ کریں. عورت عورت ہے, بایاں چاہے اور بوڑھی کیوں نہ ہو جائے, اس کو اہتمام کرنا چاہیے اپنی زینت کو چھپانے کا. اسی طرح وہ یشتافن فتنہ, اور اگر وہ ان چیزوں سے بچیں, یعنی گھر کے اندر بوڑھی عورتیں, وہ پھر بھی اگر اہتمام کریں پردے کا اور ستر وغیرہ کا چھپانے کا, خیر اللہن, تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ پاک سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب اس میں دلچسپ بات آپ کو محسوس ہوگی اپنے معاشرے میں, ہماری وہ خواتین جو بوڑھی ہیں جن کے اندر الحمدللہ ابھی پردہ اور تقویٰ موجود ہے, تو بوڑھی عورت تو آج تک پردہ کرتی ہے. بوڑھی عورت ہے, اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی رکھی ہے کہ وہ اضافی برقع یا چادر وغیرہ نہ لے, لیکن بوڑھی عورتیں آج بھی آپ کو ملیں گی کہ برقعے میں ہوں گی. اور جو جوان عورتیں جن کو پردہ کرنا چاہیے, وہ جناب ان کا لباس ایسا ہوگا کہ اللہ کی پناہ, ہاف سلیو میں ہوں گی, اور خاص طور پر جو دوپٹہ جو اصل مقصد تھا, وہ دوپٹہ صرف یہاں پر سائڈ میں رکھا ہوگا فیشن کے طور پر, وہ اگر اجازت مل جائے تو شاید وہ بھی گھر پر رکھ کر آ جائیں. وہ دوپٹے کا جو اصل مقصد تھا وہ بھی گھر کے اندر پہننے کا, گھر کے اندر محرموں کے سامنے جو دوپٹہ پہننا ہے, اس کی میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی کہ صرف چہرہ کھل سکتا ہے, بال بھی چھپانے ہیں, سینہ بھی چھپانا ہے, بڑا سا دوپٹہ کا پہننا ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے باہر عورتیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں, ان کا لباس اگر دیکھا جائے تو محسوس نہیں ہوتا کہ مسلمان عورت ہے یہ ہندو ہے یہ عیسائی ہے. مسلمان عورت کا پورا لباس جو ہے باہر نکلے گی, وہ تو پھر تو اس کو پردے کے احکامات پر عمل کرنا ہے. وہ انشاءاللہ ہم سورہ احزاب میں پڑھیں گے, بڑی سی چادر لے کر اس نے پورا جسم ڈھانپنا ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے بازاروں کو دیکھ لیجئے, یا جو ویمن ورکنگ ویمنز ہوتی ہیں ان کا لباس دیکھ لیجئے, وہ سب کی سب لوگوں کو متوجہ کر رہی ہوتی ہیں, گویا کھلم کھلا دعوت گناہ دے رہی ہوتی ہیں. لہٰذا ان آیات کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, خاص طور پر اپنی خواتین کو. یہ جہاں ہمارا اپنا کنٹرول ہے وہاں پر تو کم از کم ان کو تعلیم دیں, سکھائیں کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم ہے, اس کے حوالے سے ستر اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ہمارے ابھی بھی ہماری دادی محترمہ ہوا کرتی تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, آخری وقت تک دادی اور نانی دونوں کو میں نے دیکھا تھا, کافی عرصہ ہوا ان کا انتقال ہو گیا. نانی تو ہماری شٹل کاک پہنا کرتی تھی, شٹل کاک اگر آپ نے دیکھا ہو, افغانی عورت جو پہنتی ہے وہ پہنا کرتی تھی, کافی ایج تھی, 70s میں چلی گئی, اس وقت بھی وہ پہنا کرتی تھی. تو ہمیں تو خیر احکامات نہیں معلوم تھے, ہم ان سے چھیڑنے کے لیے ان سے کہا کرتے تھے کہ بڑی بھی آپ کیا آپ عورت یہ جو ہے برقع پہنتی ہیں, آپ تو اس کو اتار دیں آپ. تو کہتے ہیں نہیں بیٹا, یہ تو ہمیں پہننا چاہیے, یہ عورت کا ایک خاص مزاج ہے کہ اللہ پاک نے رکھا ہے. بوڑھی بھی ہو گئی لیکن وہ برقع چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی آخری وقت تک. لیکن جس طرح عرض کیا گیا کہ آج کی نوجوان نسل جو آ رہی ہے, نئی نسل خاص طور پر, وہ جو اس حوالے سے بہت زیادہ توجہ نہیں دیتی. دو وجوہات ہیں اس کی, ایک وجہ تو اس میں بہت بڑا قصور ہمارا ہے, ہمارے سے مراد مردوں کا. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خواتین کو ایجوکیٹ کریں. بہت ساری ایسی خواتین بھی ہوں گی جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. اب ظاہر بات اس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو فیشن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے, جو ٹی وی میں دیکھ رہی ہے یا جو بازار میں جو فیشن چل رہا ہے, جو کپڑوں کا جو لباس کا وہ پہن رہی ہے, اس میں ہاف سلیوز ہیں اور دوپٹے کی جو صورت حال میں نے آپ کو بتا دی. تو بہت ساری ایسی خواتین ہوں گی انشاءاللہ کہ اگر ان تک اللہ کے احکامات صحیح طور پر پہنچ جائیں, تقوی کے حوالے سے, پردے کے احکامات, تو ان میں بہت ساری ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ایجوکیٹ ہی نہ کیا گیا. تو اس میں سب سے پہلا قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین تک یہ پیسے پہنچائیں, ان کو اس طرح کی محافل میں لے کر آئیں جہاں اللہ کے احکامات ان تک ان کے سامنے بیان کیے جائیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ دورہ تجمہ قرآن میں جو خواتین آتی ہیں, اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ, وہ پھر اس کا اہتمام کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں گی کہ اس سے پہلے معلوم نہیں تھا. جیسے ہم نے مردوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں معلوم تھا بھائی سود کی کیا شدت ہے, حرام خوری کی کیا شدت ہے, پھر جب معلوم ہو گیا اب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح خواتین تک یہ پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اور نمبر دو, اپنے گھر کا ماحول ہمیں پاک کرنا ہوگا. گھر کے ماحول میں خاص طور پر کیبل کے ذریعے جو کچھ بھی آ رہا ہے یہ ہماری نسلوں کو برباد کرنے والا ہے, نسلوں کو برباد کرنے والی شہر. خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, جو مختلف چینلز ہیں, انڈین کلچر ہے اور یورپین کلچر ہے اور ساؤتھ افریقن کلچر, یہ سارے وہ امریکن کلچر, ظاہر بات ہے یہ وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے اخلاق کو, کردار کو, نئے نسل کو تباہ برباد کر دینے والے ہیں. تو اس میں ہماری ذمہ داری ہے, مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اگر میڈیا کا استعمال کا اجازت بھی دے رہے ہیں تو کنٹرول میڈیا ہو, اور گھر میں اپنی خواتین کو, اپنے بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کی بار بار ہمیں تلقین کرنی چاہیے, تاکہ اگر انسان ان چیزوں کو استعمال بھی کرے تو نیگیٹو یوز نہ ہو بلکہ پازیٹو یوز کیا جائے. بہرحال یہ دو ذمہ داریاں ہمیں اپنے اندر پوری کرنی چاہیے, اپنی خواتین تک پردے کے احکامات پہنچانا اور اسی طرح گھر کا ماحول پاک کرنے کی کوشش کرنا. اللہ پاک ہمیں اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیسا علی العامہ حرج, اسی طرح کسی عامہ کسی نابینا پر کوئی حرج نہیں. ولا علی الاعرج حرج, نہ کسی لنگڑے پر کوئی حرج ہے. ولا علی المریض حرج, اسی طرح کسی نہ بیمار پر. ولا علی انفسکم, اور نہ ہی تمہارے اوپر. ان تاکلوا من بیوتکم, کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے, اپنے گھروں میں تم اہتمام کر رہے ہو کھانا کھانے کا تو تم اس میں سے کھا سکتے ہو. اور بیوتی آبائکم, یا پھر تمہارے جو بڑے ہیں, جو آبا اجداد, دادا دادی, یا پھر یہ کہ تمہارے والدین, ان کے گھر جا کر کھانا کھا لو. اور بیوتی امہاتکم, یا اپنی ماؤں کے گھر. اور بیوتی اخوانکم, یا اپنے بھائیوں کے گھر. اور بیوتی اخواتکم, یا اپنی بہنوں کے گھر. اور بیوتی امامکم, یا پھر اپنے چچاؤں کے گھر. اور بیوتی اماتکم, یا پھر اپنی جو پھوپھیاں ہیں ان کے گھر. اور بیوتی اخوالکم, یا تمہاری جو ماموں ہیں ان کے گھر. اور بیوتی خالاتکم, یا پھر تمہاری جو خالائیں ہیں ان کے گھر. اور مام ملکت مفاتیح, یا پھر یہ کہ ان گھروں میں جس کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں, کوئی ایسے سٹور ہے جس طرح ہال ہے, یا آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, جو گھر آباد نہیں ہے لیکن ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سارے لوگ آ سکتے ہیں, وہاں پر تم جا کر کھانا کھا لو. آؤ صدیقکم, یا پھر جو تمہارے دوست ان کے اگر اہتمام کیا گیا دعوت کا, وہاں پر جا کر کھا سکتے ہو. لیسا علیکم جناحن, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان تاکلوا جمیعا, کہ تم سب مل کر کھا لو. اور اشتاتا, یا جدا جدا ہو کر کھا لو. اب یہاں پر اس آیت کے حوالے سے لوگوں نے زبردستی یہ مخلوط نفلوں کی جو ہے وہ اجازت کے جو دلیل لے کر آئے کہ دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم سب مل کر کھا لو یا الگ الگ کھا لو. مل کے مراد یہ کہ مرد اور عورت مل کے آپس میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں. لہٰذا اگر اس کو انٹرپریٹ کیا جائے اس طرح سے, جو ہمارے ہالوں میں گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے, مکس گیدرنگ, پوری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اور خواتین خوب اچھی طرح بن ٹھن کر آتی ہیں. ظاہر بات ہے عورت کسی شادی میں جائے گی تو وہاں پردے کے حوالے سے اس طرح کا اہتمام تو نہیں ہوتا, اور عورت کا یہ حق ہے تو میک اپ کرے, اچھے کپڑے پہنے, لیکن کس کے سامنے. کل وہ الفاظ میں میری زبان پر نہیں آئے لیکن آج میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ عورت صرف اور صرف گھر کے اندر کو کہا جاتا ہے کہ یہ چراغ خانہ ہے, سمع محفل نہیں ہے. چراغ خانہ اور سمع محفل میں آپ کو معلوم ہے زمین آسمان کا فرق ہے. عورت اپنے گھر کے اندر روشنی پھیلائے اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اور اپنا حسن وہ ظاہر کر سکتی ہے صرف اپنے شوہر کے لیے, بلکہ ظاہر نہیں کر سکتی. اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے, اچھی طرح اچھے کپڑے پہنے خوب اچھی طرح. لیکن اگر عورت محفل میں آ کر سچ کر آ رہی ہے تو وہ اب سمع محفل ہو گئی, اور سمع محفل کی آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ تمام انسانوں کا دل بہلانے والی بن جائے گی. اور عام طور پر تمام انسانوں کا دل بہلانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے. لہٰذا ایک پاکیزہ عورت وہ ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر چراغ خانہ بن کر رہے, چار دیواری کا تقدس رہے, اور اپنے گھر کے اندر جو بھی اس کی تعلیمات ہیں اسلام کی اس پر عمل کرے, پردے کے احکامات پر عمل کرے, اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہو تاکہ شوہر اس کی طرف متوجہ ہو. لیکن اگر عورت چراغ خانہ کے بن جائے سمے محفل بن جائے تو ظاہری بات اس کا وہ تقدس ہی باقی نہیں رہتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. لہٰذا جو حضرات بھی اس آیت کے حوالے سے مخلوط نفلوں کی اجازت کی بات کرتے ہیں ذرا ان سے پوچھنا چاہیے کہ اسی آیت میں اللہ پاک نے یہ محرم اور محرم نامحرم کی فہرست کیوں بیان فرما دی کہ یہ تمہارے محرم ہیں ان کے سامنے تم آ سکتی ہو اور یہ تمہارے نامحرم ہیں. تو اگر سب کے ساتھ ہی مل کر بیٹھ کے کھانا تھا تو پھر وہاں پر محرم نامحرم کی تمیز تو ختم ہو گئی. اسی طرح گھر سے باہر جب نکلے گی تو اس کو تو پردے کے احکامات پر عمل کرنا ہے جو انشاءاللہ سورہ احزاب میں پڑھیں گے. تو اس آیت کے حوالے سے ہمارے یہاں سو کالڈ اسکالرز ہیں, آپ میں نام نہیں لینا چاہتا, بہرحال وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جناب مخلوط محفلوں کی اجازت ہے, لوگ جائیں کہیں اگر محفل میں تو وہاں عورتوں کا انتظام کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک خود ہی فرماتے ہیں انتاکلوا جمیعا, تم سب مل کے کھا لو. اب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کا انتظار نہ کریں. ولیمے کی محفل میں آپ گئے, آپ جناب انتظار ہو رہا ہے وہ آئیں گے تو کھانا شروع ہوگا. اس سے مراد یہ کہ بھائی اتنا بجے ٹائم دیا ہوا, 10 بجے کھانا شروع کر دیا جائے, پھر لوگ آتے جائیں اور کھاتے جائیں. یہ ہے طریقہ جو اسلامی طریقہ ہے. یہ تھوڑی کہ جب پوری گیدرنگ فل ہو جائے, سارے کے سارے لوگ آ جائیں, اب کھانا آپ نے چھوڑا اور جب سارے لوگ آ جاتے ہیں اور کھانا آپ کھولتے ہیں تو پھر کیا اثر ہوتا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. سارے کے سارے لوگ کوشش کرتے ہیں ہمیں حاصل ہو جائے, پھر رس لگ جاتا ہے. تو ہمارے الحمدللہ اس کا اہتمام کیا گیا. ابھی ہمارے رفیق نے اپنا ولیمہ, اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا, انہوں نے ٹائم پر لکھا ہوا تھا 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک کھانا جاری رہے گا, یعنی آپ آتے جائیے اور کھاتے جائیے, آپ کا انتظام ہی کیا جائے گا کہ آپ بعد میں آ رہے ہیں تو جناب یہ ہوگا. 10 بجے آئے, سارے لوگ جمع ہو گئے, جتنے آ گئے تو انہوں نے کھانا آن کر دیا اور لوگ کھاتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ جاتے جا رہے ہیں, کسی کا کوئی انتظار بھی نہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ سب مل کر کھا لو یا الگ الگ کھا لو, جدا جدا کھا لو, اس میں کوئی حرج نہیں. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, اور جب تم داخل ہوا کرو گھروں میں, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, تو سلام کیا کرو اپنے آپ کو, یعنی اپنے گھر والوں کو. اس سے مراد میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت سلام کرنا ضروری ہے. السلام علیکم کہہ کر گویا آپ گریٹنگ گھر میں داخل ہو رہے ہیں, اور یہ اسلام کا طریقہ ہے. ہمارے غیر مسلموں میں ابھی بھی طریقے باقی ہیں, گھر میں داخل ہوں گے تو ہلو ہائے کیا جائے گا, اور ہم لوگ اس کو بھول چکے ہیں. ہمارے ابھی بھی ہائے ہائے صدا لگائی جاتی ہے. بہتر یہ کہ السلام علیکم کہا جائے. جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا فسلموا علی انفسکم, اپنے آپ کو سلام کیا کرو, اسے بڑھا دیا ہے کہ جب آپ کسی اور کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو وہ آپ کا جواب دے گا, وعلیکم السلام کہے گا, گویا آپ نے سلام کیا تو وہ سلام آپ پر واپس آیا. تحیتم من عند اللہ, اور یہ اللہ کی طرف سے دعائے خیر جو تمہیں سکھائی گئی ہے, مبارکتن طیبہ, اور یہ بہت بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے. گھر کے ماحول کو پاکیزہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو یہ سلامتی کی جو دعا ہے یہ دینا شروع کر دیجئے. آپ محسوس کریں گے گھر کے اندر کبھی کبھار چپکلس ہو گئی, کچھ حصہ ہو گیا, لیکن سلام کریں گے ایک دوسرے سے دوبارہ دوستی ہو جائے گی. تو بہتر یہ کہ سلام کی دعا ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس کی عادت بنانی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں فرمائیے سلامتی کی دعا یہ مبارک ہے, برکت والی ہے اور پاکیزہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ پاک تمہارے سامنے اپنی آیات واضح فرماتے ہیں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم ان باتوں سے عقل تاکہ ان باتوں پر غور کرو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, اب آخری رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان اہل ایمان کا طرز عمل بیان فرمایا جو کسی اجتماعی معاملے میں جمع ہو. اب ذہن میں رکھیے کہ جد و جہد کے دوران یہ قرآن کی نازل ہو رہا ہے, اور اس جد و جہد میں خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل چل رہے ہیں. اب منافقین کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ جمع ہوئے, کہیں جہاد کی مہم شروع ہوئی, سب سے پہلے آگے آ کر اپنی چہرے دکھا دیے اور کہیں دیکھو میں آگے ہوں, سب سے لوگوں ہلو ہائے کر لیا, اور جیسے ہی نکلنے لگا لشکر پیچھے سے غائب ہو گئے. تو یہ طرز عمل جو منافقین کے تھا اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تبصرہ نازل ہوا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله, مومن تو صرف وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ, اور جب بھی وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, رسول کے ساتھ ہوتے ہیں, عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, کسی جامع کام پر, یعنی کسی اجتماعی کام کے حوالے سے, کسی جہاد کے مرحلے پر جا رہے ہیں, لم یذهبوا, تو ہرگز وہاں سے نہیں جاتے, حتی یستاذنوا, یہاں تک کہ وہ اسے اجازت نہ لیں. بغیر اجازت کے کسی بھی اجتماعی کام سے اگر آپ جائیں گے تو گویا وہ منافقانہ طرز عمل ہے, جو کوئی منافق کا تھا اس حوالے سے اس کی زد میں آئیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ کوئی جو اجتماعی کام ہو رہا ہے, جو وہاں کا لیڈر ہے, جو وہاں کا سپہ سالار ہے, جو وہاں کا مینجمنٹ میں صورتحال میں ہے, یا کوئی مینیجر ہے, تو اگر آپ کو کہیں جانا ہی ہے تو سب سے پہلے اس کو اجازت لے کے جائیں, میں نے جانا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاتا ہوں. ہمارے اخلاقی اعتبار سے بھی اس کی گراوٹ آ چکی ہے کہ ہم بتانے کی بھی زحمت نہیں کرتے, یہاں تک کہ ہم اجازت دینا تو بہت دور کی بات ہے, اطلاع تک نہیں دیتے. لہٰذا خاص طور پر جو اجتماعی نظام میں اس سے رکنا پیدا ہوتا ہے, ایک ڈسپلن تھا وہ جو ہے قائم نہیں ہو پاتا. تو فرمایا کہ ان کو چاہیے, وہ یہ وہ لوگ ہیں جب کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو ہرگز نہیں جاتے یہاں تک کہ اجازت نہیں. ان الذین یستاذنون, یقیناً وہ کہ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں, اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, یہی ہے وہ لوگ کہ جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں. فإذا استاذنوا کا بھی بعض ثانی, اور اگر وہ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے. اب دیکھیں یہاں پر بڑا ٹیکنیکل مسئلہ آ رہا ہے, ایک شخص کو کوئی ضروری کام ہے, بیوی بیمار ہو گئی, بچہ بیمار ہو گیا, وہ آپ کے پاس آتا ہے, جناب مجھے آپ اجازت دے دیے, میں آج آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا اس کام میں. تو اللہ کے رسول کو یہاں آپشن دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اجازت دیں. وہ کیوں ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تو پس جب وہ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے, فاضل لمن شئت منہ, تو آپ جس کو چاہیں ان میں سے اجازت دے دیں. وَيَسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی طلب کیے ان کے لیے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ, اس لیے کہ اللہ پاک بسنے والا ہے, مہربان ہے. اب یہاں پر دو چیزوں کا حکم آیا, آپ جس کو چاہیں اجازت دیں. کہنے کا مطلب یہ کہ بعض اوقات کبھی ایک شخص سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر اس کو اجازت دے دی جائے تو ہو سکتا ہے پورا سسٹم ہی بیٹھ جائے. اسی طرح آفس میں بھی ہوتا ہے, بعض اوقات بہت امپورٹنٹ کی پوسٹ پر ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اجازت دے دی جائے تو پورا سسٹم, اس کا کوئی الٹرنیٹو ہی نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ باس سے آپ اجازت مانگے, چھٹی مانگے اجتماع میں جانے کے لیے یا کہیں جانے کے لیے, اور باس آپ سے کہیں جناب آپ کو اجازت نہیں مل سکتی, وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. تو ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے. اسی طرح جماعتی زندگی میں بھی ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اجازت مانگی, اجازت مل گئی تو آپ جائیے, اور اگر اجازت نہیں ملی تو پھر آپ کو ڈسپلن کے تحت وہاں پر کام کرنا ہوگا. اسی طرح فوج میں بھی دیکھ لیجیے کہ فوج میں ایک بہت امپورٹنٹ ہے کمانڈر ہے, وہ اگر اجازت لے کے جا رہا ہے, پیچھے کوئی پوری کی پوری فوج کو کمانڈ کرنے والا نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اوپر لیول کے جو لوگ ہوں وہ اس کو اجازت نہ دیں. تو حکم کیا دیا گیا, بس آپ جس کے لیے چاہیں اس کو اجازت دیں. کوئی ایسے ہی ہے کوئی زیادہ اہم آدمی نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کو اجازت دے دیں, اور اگر کوئی اہم آدمی ہے تو اس کو اجازت نہ دیں, اور اس کے لیے استغفار بھی کریں. اب یہ استغفار رسول سے کیوں کروایا گیا, وہ سب اپنے ذاتی کام کے لیے جا رہا ہے اجازت لے کر, رسول سے استغفار کروایا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی اجتماعی کام کو اہمیت, اجتماعی کام پر اہمیت دی اپنی ذاتی کسی کام کو, تو گویا اس نے گناہ کا کام کیا اس اعتبار سے کہ اس نے کوتاہی کی. تو آپ اس کے لیے استغفار کیا کریں. ان اللہ غفور رحیم. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضکم بعضا. اے لوگو, تم رسول کی پکار کو ایسے نہ سمجھا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, یعنی جب رسول تمہیں کسی کام کے لیے پکارے تو پھر اس میں کوئی دلے نہ ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. اللہ پاک جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح کہ جو نظر بچا کر نکل جاتے ہیں, ہمارے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں کھسک جاتے ہیں, چھٹک جاتے ہیں. یہ الفاظ استعمال آئے, دیکھا جیسے میں نے عرض کیا کہ منافقین آئے اور سب کو ہاتھ ہاتھ ملایا کہ دیکھیں ہم آ گئے, لیکن جیسی نظر ادھر ہو گئی پیچھے سے غائب, پتہ چلا کہاں گئے وہ صاحب, وہ تو آئے تھے پتہ چلا وہ غائب ہو گئے. تو اللہ پاک جانتا ہے خوب اچھی طرح ان لوگوں کو جو تم سے نظر بچا کر بھاگ جاتے ہیں, یہ منافقین تھے. فل یح ذر الذین یخالفون عن امره. تو چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی, اور اس سے مراد منافقین ہیں. ان تصیبہم فتنۃ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی مصیبت آ پڑے. او یصیبہم عذاب علیم, یا پھر ان پر کوئی بہت دردناک عذاب آ جائے ان کے منافقانہ طرز عمل کی بنیاد پر. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, اور آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ, اور اللہ پاک خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کس حال میں ہو. زیادہ اپنی پاکیزگی کا اپنے آپ کو بڑھا کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک جانتا ہے جو کس تم حال میں ہو, تم کتنے پانی میں, اللہ پاک جانتا ہے. تو یوم یرجعون الیہ, جس دن وہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے اس کی طرف. فینبئہم بما عملوا, تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا ان کو جو وہ عمل کر کے لائیں. وہ اللہ پاک کے پاس سارے کے سارے اعمال محفوظ ہیں, وہ ان کو بتا دے گا. واللہ بکل علیم, اور اللہ پاک ہر شے کا علم رکھنے والا ہے.